الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے رب کریم نے زندگی کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے رمضان المبارک گزرے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ سے رمضان المبارک قریب آ رہے ہیں رجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت بنا دے اور رمضان المبارک تک ہمیں زندہ سلامت رکھ کے رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوں ہمیں اور آپ کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان کو مبارک فرمائے اور رمضان المبارک خیر اور عافیت صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ پاک ہمیں بھی اور حضور کی ساری امت کو نصیب فرمائے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہے ہیں زندگی کے دن ختم صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے رات دن گزر رہے ہیں کسی کے ساتھ ہماری زندگی بھی مکمل ہو رہی ہے گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ دو طرح کے حقوق ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق دونوں طرح کے حقوق بندہ اپنے اوپر ایسے صاف ستھرے رکھے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی بر وقت ہوتی رہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی صاف ستھرے رہے ان کی ادائیگی چلتی رہے کوئی بھی اپنے ذمے کسی بھی بندے کا حق نہ آنے دیا جائے اور جو کوئی حق کسی کا اپنے ذمے آئے تو دنیا میں تو اس سے معافی مانگنا اور اس سے معاملات کو صاف کرنا آسان ہے یہاں تو خالی صاحب حق اور خود انسان کے درمیان معاملہ ہوتا ہے تو یہاں اس کے سامنے اس حق تلفی کا اظہار کر لینا اور حق کی ادائیگی کر لینا حق کو معاف کرا لینا نہایت ہی آسان ہے کل روز قیامت میں جب میدان محشر میں سارے اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور اس کے اندر قریبی رشتے دار بھی ہوں گے دور کے بھی ہوں گے اور سب سے بڑھ کر انبیاء بھی ہوں گے اور پھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں گے اور آپ کے سامنے ہی آپ کی امت کا حساب کتاب لیا جائے گا تو آج اگر کسی نے اپنے معاملات صاف نہ کرائے اور دوسروں کے حقوق اپنے ذمے لے گیا اور کل جب روز محشر اللہ کی مخلوق کے سامنے اور اللہ کے محبوب کے سامنے جب ہمارا اعمال نامہ کھولا جائے اور اس میں خرابیاں نکلیں تو کس قدر بڑی رسوائی ہوگی وہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گے وہاں تو کہیں چھپنے کا بھی موقع نہ ہوگا اس لحاظ سے معاملات کی صفائی معاملات کی درستگی اخلاق کا سنوارنا اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو دور کر لینا یہی زندگی کا نکھار اور سنوار ہے کہ چلتی ہوئی اس دنیا کے اندر اس زندگی کے اندر انسان اپنے معاملات صاف ستھرے کر لے اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہو جائے اخلاق رذیلہ سے بچ جائے تو یہی ایک انسان کی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی ہوا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ بتاؤ مخلص کون ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا کہ مخلص وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو فرمایا کہ نہیں حقیقی مخلص بتاؤ کہ کون ہے, تو فرمایا کہ آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ وضاحت فرمائیے. آپ نے بتایا کہ ایک ایسا شخص جو دنیا کے اندر تمام عبادات انجام دیتا رہا, ہر طرح کی عبادت کرتا رہا, اور آخرت میں جب وہ آیا اپنے ساتھ عبادات کا نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ لایا, لیکن عبادات کے ساتھ وہ حق تلفیوں بھی بہت کیا کرتا تھا, بندوں کے حقوق بھی بہت مارتا تھا, تو ساتھ میں حق والے بھی ایک بہت بڑا جھگڑا اس کے ساتھ ہوگا. کسی کو اس نے مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو ستایا ہوگا, کسی کا حق دبایا ہوگا, حقوق والے بھی اپنے حقوق کے لیے اس کے ساتھ ساتھ پورا جھگڑا ساتھ میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی عدالت میں معاملات نمٹائے جائیں گے, حق والوں کے حقوق اس کی اطاعت اور عبادات سے دلوائے جائیں گے. معاملات نمٹاتے حقوق والے اپنے حقوق لے رہے ہوں گے کہ نیکیوں کا ذخیرہ ہی ختم ہو جائے گا. حکم ہوگا کہ ہر حق والے کا جتنا حق بنتا ہے اس کے حق کے بقدر اس کے گناہ لے کر اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے. چنانچہ پھر معاملات کی صفائی اس انداز سے شروع ہوگی کہ جس کا جتنا حق بنتا ہوگا اس کے گناہ اتنی بقدر لے کر اس آدمی کے حق میں ڈال دیے جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخر میں یہ شخص جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا لیکن بندوں کے حقوق دباتا تھا, دنیا میں حق تلفیاں کرتا تھا, کسی کو ستایا, کسی کو مارا, کسی کا روپیہ پیسہ دبایا, کسی بھی انداز سے اس نے حق تلفی کی تھی, نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وہ شخص جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا گناہوں کے انبار لے کر عہدے میں جہنم میں گرا دیا جائے گا. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی صفائی حد سے زیادہ ضروری ہے. اہتمام کی ضرورت ہے کہ کسی کا ایک پیسہ بھی اپنے ذمے نہ آئے. ذمے اگر قرض ہو پہلی فرصت میں قرضہ اتارنے کی ضرورت ہے. قرضے دونوں ہی طرح کے ہیں, اللہ کا قرضہ, اللہ کے بندوں کا قرضہ. انسان اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھ لے کہ میں نے اللہ کے کون کون سے حقوق ایسے ہیں جن کو پامال کیا. جب تک دم میں دم ہے ہر حق کو ادا کرنا بندے کے لیے آسان ہے. اللہ پاک نے حقوق کی ادائیگی قضا کی شکل میں رکھی ہے. روزے چھوڑ دیے تو روزوں کی قضا کر لے, نمازیں چھوڑ دی تو نمازوں کی قضا کر لے, زکات چھوڑتا رہا تو زکات کا حساب کر کے زکات کی ادائیگی کر لے, حج اگر اس کے ذمہ فرض ہے نہ کیا تو اب بھی کر لے. جو جو چیزیں اس نے اللہ کے حقوق کی طلب کی تھی, اپنے حقوق اللہ کو صاف کرنے کا موقع ابھی بھی ہمارے ہاتھ ہے. اور بندوں کے حقوق کا بھی جائزہ لیا جائے, کس کس کا میں نے حق مارا ہے, کس کس کی حق تلفی کی, کس کس کا دل دکھایا, کس کس کو ستایا, زبانی لحاظ سے, بدنی لحاظ سے کس کس کو میں نے ایذا پہنچائی, کس کی غیبت کی, کس کے اوپر الزام لگایا, اور مختلف انداز سے انسان اپنی زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈال کے دیکھ سکتا ہے کہ میرے ذمے کس کس کے کیا کیا حقوق ہیں. تمام حقوق کا جائزہ لے کر سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر صاحب حق سے اپنے حق کی معافی تلافی کر لے, اپنا معاملہ یہی سلجھا لے, اور بندوں کے جو حقوق ادا کرنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے حقوق بھی ادا کر لے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہے کہ یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا. پھر بھی اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو آپ کے حقوق میں یا آپ کے بندوں کے حقوق میں تو یا اللہ آپ کو درگزر کا معاملہ فرمائیں. تو معاملات کی صفائی, حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی ادائیگی, یہ جب بندے کو نصیب ہو جائے تو پھر انسان کا دل بھی بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے. موت اگر سامنے کی نظر آئے تو انسان بے فکر ہوتا ہے, اور بالخصوص معاملات جہاں انسان کی زندگی کے اندر الجھے ہوئے ہوں, کہیں قرض دیا ہوا ہے کسی کو, قرض دیا ہوا ہے, امانت کسی کی رکھی ہوئی ہے, کسی کی ذمہ داری اپنے اوپر آئی ہوئی ہے, ان سارے معاملات کو ایک خاص ڈائری کے اندر واضح الفاظ کے اندر لکھ کر رکھ دینا چاہیے, تاکہ خدا نہ خواستہ اچانک زندگی کا اختتام ہو جائے, دنیا سے اچانک جانا پڑ جائے تو معاملات الجھے ہوئے نہ رہیں. بعد میں ورثہ کم از کم ان معاملات کی تحریر کو دیکھ کر معاملات نمٹا تو سکیں. یہ بہت ہی زیادہ ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. صرف نماز روزہ کر لینے ہی سے آخرت کی نجات نہ ہوگی, جب تک کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی درستگی بندہ لے کر آخرت میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں, اس نے یہاں مواقع دیے ہیں, زندگی دی ہے, اور معاملات کی صفائی کے معاملات رکھے, تو جو بھی ہوشیاری سے کام لے گا, عقل مندی کے تقاضے کے اوپر چلے گا, تو اللہ پاک اس کو پاک و صاف اور بڑی پرسکون اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ پاک نے قرآن کریم کو جو آغاز فرمایا اس کے اندر ایک درس ہمیں ملتا ہے, جہاں اللہ پاک کے کلام کا آغاز ہوتا ہے تو پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس بسم اللہ کو دوسرے تیسرے انداز سے بھی بنا سکتے تھے, بسم اللہ القہار الجبار, شروع اس اللہ کے نام سے جو قہر والا ہے, جبر والا ہے, قوت والا ہے, غیظ و غضب والا ہے. دوسرے اوصاف بھی اللہ پاک اپنے نام کے ساتھ ذکر فرما سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام کا آغاز ہی مہربانی کے ساتھ کیا. اب وہ درگزر کا درس اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے, ہم سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو بندوں کو بھی سبق دیا جا رہا ہے, قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے بتایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, مشکل نہیں چاہتے ہیں. تنبیہ سے, مشکلات سے اللہ پاک تمہیں بچاتے ہیں, اور تمہارے لیے اللہ پاک نے آسانی کا فیصلہ فرمایا کہ ہر کام تمہارے لیے آسان سے آسان تر ہوگا. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تعالیٰ تم سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں. خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے, اس کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک نے اس کے ذمے جو بھی فرائض اور واجبات لگائے ہیں وہ بھی بڑے ہلکے پھلکے ہیں, کہ ان کو انجام دینے والا اس کے اوپر کوئی گرانی نہیں ہوتی. اور پھر دین اسلام کو اللہ پاک نے ایسا دین فطرت بنایا اور ایسا پسندیدہ مذہب بنایا, اور اس کے اندر جو احکامات اللہ پاک نے دیے وہ اتنے سہل اور آسان کے جن کے اوپر عمل کرنا ہر امتی کے لیے بالکل آسان ہے. شرط یہ کہ انسان فطرت سلیمہ رکھتا ہو, اس کا مزاج اللہ تعالیٰ کی جو فطرت سلیمہ تھی اسی کے مطابق ہو, تو پھر انسان کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنانا حد سے زیادہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی واضح فرما رہے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, تنگی اور دشواری سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہترین نمونہ ہمارے لیے بنایا, خلاصہ کائنات محبوب رب العالمین آپ کی ہستی ایسی مبارک ہمیں عطا فرمائی کہ پوری شخصیت آپ کی ہمیں ہمیشہ آسانی ہی کا درس دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ پاک کی طرف سے کسی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا, ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین, جب بھی دو چیزوں میں آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ یا تو یہ پسند کر لیں یا یہ, تو جب بھی اختیار دیا گیا اختیار ایسرہما, تو آپ نے ہمیشہ ان میں سے جو سہولت والی چیز تھی اسی کو پسند فرمایا. آسان چیز جو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے آسان ہو, اس آسانی کو آپ نے پسند فرمایا, سہولت کو آپ نے پسند فرمایا, اور خود آپ کی پوری شخصیت, پوری ہستی سراپا سہولت, سراپا نرمی, سراپا آسانی تھی, کہ ہر کس و ناقص آپ کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ ملاقات کر دیا کرتا تھا, کلام کر دیا کرتا تھا, اپنے دل کی باتوں کا اظہار کر دیا کرتا تھا. اندازہ لگایا جائے کہ آپ کا جو رتبہ اور مقام ہے کائنات میں مخلوقات میں سب سے بڑا رتبہ اور مقام اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا. آپ جیسی ہستی کہ جو امام الانبیاء ہے, سید الاولین والآخرین ہے, سید ولد آدم یوم القیامہ, میدان محشر میں تمام کی تمام نسل انسانی کے سردار ہیں, اتنے بڑے اعزاز کے مالک, لیکن ایسے دیر غلام بھی اگر آپ سے ملاقات کرنا چاہیں تو آپ کے در دولت اس کے لیے کھلا ہوا تھا. آپ کی ہستی کو اللہ پاک نے ایسا پسندیدہ اور محبوب ہستی بنایا. قرآن کریم میں خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ, اللہ کی رحمت خاصہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے بالکل نرم اور مہربان ہیں, آپ کے مزاج میں حد سے زیادہ نرمی کی. لِنتَ لَهُمْ, کہ آپ اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے نرم اور مہربان ہیں. یہ نرم مزاجی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت مزاج ہوتے, ترش روح ہوتے, تو آپ کے پاس سے یہ ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والے سارے آپ کے قدام دور بھاگ جاتے. تو نرم مزاجی کی یہ ایک بہت اونچی صفت ہے جس کو اپنا کر انسان محبوب خلائق بن جاتا ہے, کہ مزاج کی نرمی, نرم مزاج انسان گھر کے اندر بھی حق دل عزیز ہوگا, دفتر میں بھی حق دل عزیز ہوگا, بازار میں بھی حق دل عزیز ہوگا, اہل علاقہ اہل محلے میں بھی حق دل عزیز ہوگا. تو یہ نرم مزاجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے, پھر اس کی بدولت تمام کے تمام صحابہ اعلیٰ سے اعلیٰ مالدار اور ادنا سے ادنا غلام ہر ایک آپ کے ارد گرد ایسے عشاق کی طرح جھمکٹے بنا کر رہا کرتے تھے جس طرح شمع کے گرد پروانے. تو یہ وہ نرم مزاجی ہے جو خود آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی, اور اس نرم مزاجی کی بدولت آپ کو ایسے چاہنے والے عطا فرمائے کہ ہر وقت آپ کے آس پاس وہ منڈلاتے رہا کرتے تھے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی درس دیا کہ ہمیشہ یسروا ولا تعسروا, بشروا ولا تنفروا, کہ جب بھی کبھی کوئی معاملہ ہو آسانی کو اپناؤ, دشواری سے دور رہو, اور اللہ کے بندوں کو ہمیشہ خوشخبریاں سناؤ, نفرتوں سے بچاؤ. تو نرمی کے پہلو کو خود بھی آپ نے اپنایا اور اپنے امتیوں کو بھی یہی درس دیا کہ ہمیشہ جہاں معاملہ آ جائے نرمی اور گرمی کا تو نرم پہلو کو اپناؤ, جہاں معاملہ آ جائے بشارت اور ندارت کا تو فرمایا کہ بشارتیں سناؤ, ترغیب دلاؤ, اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب لاؤ. تو شریعت مطہرہ میں, دین اسلام میں اللہ پاک نے بھی ہمارے لیے آسانی اور سہولت رکھی, نرمی رکھی, اور جو ہمیں ہستی ملی جن کے امتی ہونے کا ہمیں اعزاز ملا, وہ اونچی ہستی بھی ایسی پیاری ہستی کہ اللہ پاک نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, پوری کائنات کے لیے, پورے عالموں اور جہانوں کے لیے اللہ پاک نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا. وہ ایسے نرم مزاج کہ جن کی نرم مزاجی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم, ایسے پیارے رسول بھیجے گئے جو تمہارے اوپر حد سے زیادہ حریص ہیں, وہ چاہ رہی ہے کہ تم میں ایک ایک فرد جنت میں داخل ہو بغیر دوزخ کا سامنا کیے ہوئے, اور وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مؤمنین کے اوپر حد سے زیادہ نرم اور مہربان ہیں. رات رات بھر جاگ کر آپ صرف اپنی ذات کے لیے دعائیں نہیں مانگتے تھے, اپنی امت کے لیے, موجودہ امت کے لیے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بے شمار آنسو بہائے ہیں. اور میں کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح سے کہ کوئی شخص آگ جلائے اور آگ کے اوپر پروانے لپک رہے ہوں, کوئی شخص ان کو پیچھے سے پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہو, میری مثال بھی بالکل ایسی ہے کہ جہنم کی آگ کی طرف تم لپکے چلے جاتے ہو اور میں ہوں تو تم کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں, بچا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. تو ایسی پیاری ہستی نے ہمیں درس بھی یہی دیا کہ ہمیشہ نرمی کو اپناؤ, یسروا ولا تعسروا, بشروا ولا تنفروا, لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کرو, سختی سے بچو, خوشخبریاں سناؤ, ڈراؤ اور دھمکیوں سے لوگوں کو مت ڈراؤ. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج بھی ایسا ہی نرم. ایک موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہود کے چند علماء آئے اور آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہیے, آپ نے اجازت فراہم فرمائی. تو یہود ہمیشہ سے سازشی رہے ہیں, دل میں ان کے ہمیشہ کینہ اور بغض اور عداوت اور دشمنی انتہائی درجے کی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. انہیں یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کس طرح سے منصوبہ بنایا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر پر چڑھائی کر دی اور ایک شخص کو قاتل بنا کر اندر اتار دیا کہ تم جا کر فلک عمل کر دو. اندر گیا, اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس قاتل کی شکل بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. کافی وقت جب گزر گیا تو پھر باقی یہود بھی اندر داخل ہوئے تو دیکھا تو اندر ایک ہی شخص موجود ہے جس کا چہرہ مہرا شکل و صورت بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے, لیکن وہ چیخ رہا ہے پکار رہا ہے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں. جب ان لوگوں نے پکڑا اور اس کو قتل کرنے لگے تو وہ کہہ رہا کہ میں عیسیٰ نہیں, میں تمہارا ہی ساتھی ہوں. لائے اور اس کو سوری پر لٹکایا گیا, اپنے ہی ہاتھوں مارا. یہ تو معاملہ اللہ پاک نے ان کے اوپر ایسا مقدم فرما دیا. قرآن کریم نے آگے یہ انکشاف کیا کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا. ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اللہ پاک نے یہود کی سازش وہیں پر الٹی کر دی. جو قاتل بن کے دندناتا وہ گھر کے اندر اترا تھا, اللہ پاک نے اسی قاتل کو مقتول بنایا اپنے ہی ساتھی یہودیوں کے ہاتھوں. اور رفعہ اللہ الیہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا. قرب قیامت میں دوبارہ وہ آئیں گے, حضرت امام مہدی کے دور میں اتریں گے. تو غرض یہ کہ یہ یہودی بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا. خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے کئی ایک منصوبے ایسے کیے کہ کبھی آپ کے اوپر پڑی چکی کا پاٹ گرانے کا منصوبہ بنایا, آپ کو زہر کھلایا, طرح طرح کے منصوبے آپ کے لیے شہید کرنے کے بناتے رہے. دل کے اندر حد سے زیادہ کینہ اور بغض رکھنے والی یہ قوم آپ کے پاس مذاکرات کے لیے آئی. حاضر خدمت جب ہوئے تو اپنی زبان کو گول مول کرتے ہوئے, اپنی فطرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہا السلام علیکم. السلام علیکم کہنے کے بجائے لام ہٹا دیا اور السلام علیکم. سلام کا مطلب ہے موت, ہلاکت, بربادی, تباہی. اعوذ باللہ فتوا دینے لگے السلام علیکم, آپ پر ہلاکت ہو, آپ پر موت ہو, آپ کی تباہی ہو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ جملہ پڑا کہ اس قدر یہ لوگ بغض و انعام کے پیکر کہ سلام کی آڑ میں یہ آپ کو بدعا دے رہے ہیں اور حیرت پہلی سے کام لے رہے ہیں کہ بظاہر سلام کر رہے ہیں لیکن سلام کے الفاظ کے اندر سلام علیکم. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا, ایمانی محبت اور ایمانی غیرت جوش مارنے لگی کہ میرے آقا پر لوگوں نے بدعا دی تو برجستہ آپ نے فرمایا علیکم السلام واللعنۃ, تم پر ہلاکت ہو, تم پر لعنت پڑے, تو میرے سرتاج پر لعنت کی باتیں کرتے ہو, ہلاکت کی باتیں کرتے ہو, علیکم السلام واللعنۃ, تمہیں پر پڑے ایسی ہلاکت, تمہیں پر آئے لعنت. باوجود یہ کہ ان کی طرف سے پہل کی گئی تھی, پلٹ کر جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ, اپنی اہلیہ محترمہ ہی کو سمجھایا, فرمایا کہ عائشہ ذرا گرمی سے کام لو, ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلی, اللہ تعالیٰ نرم ہے تمام معاملات میں, گرمی ہی کو پسند فرماتے ہیں, نرمی سے کام لو, نرمی سے کام لو. تو ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے, آپ سے وہ سلام کی آڑ میں بدعا دے رہے ہیں. آن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے جواب میں کیا کہا, میں نے بھی تو جواب میں کہہ دیا وعلیکم, تم پر ہی ہو جو تم مجھ کو کہہ رہے ہو, وعلیکم تم پر ہی ہو. تو بس جتنا انہوں نے کیا اتنا میں نے کر دیا, میں نے زیادتی نہ کی, کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیکم السلام واللعنۃ, تم پر ہلاکت ہو, لعنت ہو. فرمایا کہ بس نرمی سے کام لو, اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے, نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اور آپ نے وضاحت بھی فرما دی اور اس موقع پر بھی آپ نے نرمی کا درس دیا کہ اے عائشہ نرمی سے کام لو, اللہ تعالیٰ تمام معاملات کے اندر نرمی ہی کو پسند فرماتے ہیں. اور پھر اپنا عمل بھی بتا دیا کہ بس وقت ضرورت اگر دشمن کو جواب دینا پڑے اس حد تک اس نے زیادتی کی, اس حد تک وعلیکم کہہ کر آپ خاموش رہے. تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے خود بھی نرمی کو پسند فرمایا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بھی اللہ پاک نے نرمی کو اختیار فرمایا. اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا مزاج بھی نرم ہے. ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود نرم اور مہربان ہے اور مہربانی اور نرمی کے اوپر اللہ پاک وہ کچھ ادا فرماتے ہیں جو نرمی کے علاوہ پر ادا نہیں فرماتے. نرم مزاجی سے انسان جب کام لیتا ہے بہت سے کام انسان کے ایسے نکل آتے ہیں جو سخت مزاجی سے نہیں نکلتے. سختی سے انسان بسا اوقات دوسروں کو اپنے ذات سے متنفر بنا دیتا ہے اور نرمی سے بسا اوقات انسان دشمن کو بھی اپنا بنا لیتا ہے. ایک سفر کے دوران ایک خاتون تھی ہندو اور ساتھ میں اس کا شوہر تھا اور ساتھ میں اس کا ایک معصوم بچہ تھا, سوار ہوئے تو ایک مومن مسلمان نے دیکھا کہ عورت ذات ہے ساتھ میں بچہ بھی ہے, تو اس نے اپنی جگہ چھوڑ کے اس خاتون کو جگہ دے دی. وقت گزر گیا, سفر ہو گیا, آگے پہنچ کر اس خاتون کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ بس بھری تھی, ہمارے مذہب والے بھی اس میں بھرے بیٹھے تھے لیکن کسی ایک نے یہ قربانی نہ دی کہ کوئی ایک میری خاطر کھڑا ہو جاتا. جو کھڑا ہوا وہ مسلمان تھا, میرے دل میں اس کی اتنی عظمت اور محبت اور احترام جگہ کر گیا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنے اس بچے کو اسی شخص کے مذہب پر ڈھالوں گی. شوہر نے کہا کہ تم تو یہ سوچتی ہو, میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں خود اپنی ذات کو اس شخص کے مذہب پر ڈھالنا چاہتا ہوں. عورت نے بھی بداس پاش کیا کہ میرا دل خود یہی چاہتا ہے کہ میں بھی اسی مذہب کو اختیار کر دوں. چنانچہ تینوں کے تینوں, میاں بیوی اور بچے, تینوں کے تینوں اس معمولی سے عمل کی بدولت مشرف پر اسلام ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر نرمی تھی, اور ذات کو دیکھ کر اس کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے دی. سفر تو چل رہا ہے, ویسے بھی بیٹھنے کے بجائے کھڑے کھڑے رہیں گے تب بھی سفر چلتا رہے گا, لیکن جب انسان اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے اور کوئی معاملہ ایسا کرتا ہے تو مصافات اللہ پاک اس کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ بہت دور تک اثر انداز ہوتی ہے. تو نرمی کو بھی اپنایا جائے, اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سمجھ کر اور آپ کی تعلیم سمجھ کر, کہ یسروا ولا تعسروا, نرمی کو اپنایا کرو, دشواری اور سختی سے بچا کرو, اپنے لہجوں کو اپنے رویوں کو نرم کیا کرو. نرمی ہے کس چیز کا نام؟ بزرگان امیر اس کی تعلیم فرماتے ہیں کہ لین الجانبی ولطافۃ الفعل والاخذ بالاسهل, انسان اپنے کندھے جھکا لے اور کام کرے تو اس میں لطافت اور مہربانی ہو, معاملات ہوں تو ان کے اندر جو آسان معاملہ ہو اس کو اختیار کر لیا جائے. دوسروں کے ساتھ ہمیشہ انسان آسانی کے رویے کو اختیار رکھے, معاملات کے اندر نرمی کرتا رہے, اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمیشہ اپنا رویہ ایسا نرم اور ملائم رکھے کہ اس کے لب و لہجے سے ہی محبت ٹپک رہی ہو. بات یہ ہے کہ ذرا سا ہمیں عہدہ اور منصب اور مقام مل جاتا ہے, بات ہے بیچارے شکایتیں کرتے ہیں کہ فلانا ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا, بڑا ذلیل کر کے رکھتا ہے, رسوا کر دیتا ہے, میرے نظمے میں شرمندہ کر دیتا ہے. انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ کل تو میری بھی کیا اوقات تھی, اللہ پاک نے اگر کوئی عہدہ اور منصب اور مقام دے دیا تو پھر اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا رویہ تبدیل ہو جائے, ہمارے لب و لہجے کے اندر سختی آ جائے, اور سامنے والے کے عزت کا نفس جب دل چاہے مجروح کر دی جائے, بڑے نجمے کے اندر اس کو رسوا کر دیا جائے, شرمندہ کر دیا جائے, تو یہ چیز دین اسلام کی تعلیمات سے بالکل ہٹ کر ہے. اللہ تعالیٰ کو اس قدر نرمی پسند ہے. گزشتہ امتوں کے اندر ایک شخص تھا کہ جب وہ انتقال کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اللہ پاک نے پوچھا کہ بتاؤ کیا عمل لائے ہو. اس بندے نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا, کہا کہ یا اللہ کوئی خاص عمل تو ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو, سوائے اتنی بات ہے کہ میں تاجر تھا, تجارت کرتا تھا, کاروباری آدمی تھا, لوگ میرے ساتھ آتے تھے, معاملات کرتے تھے, کاروبار میں لین دین کرتے تھے, تو میں لوگوں کے ساتھ لین دین کے اندر نرمی رکھتا تھا. جو مالدار ہوتے ان کے ساتھ بھی, جو غریب ہوتے ان کے ساتھ بھی, خاص کر جو غریب آدمی تندرست ہوتا تو میں اس کو اچھی خاصی مہلت دے دیا کرتا تھا, اور جب میں دیکھتا تھا کہ گنجائش اس کی نہیں ہے تو مسافات میں اس کو معاف بھی کر دیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جب ہمارے بندوں کو معاف کرتا تھا تو ہم بھی تجھے معاف کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. تو ہمارے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا, ہم تیرے ساتھ نرمی کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. تو یہ بندے اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں. الخلق عیال اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. جب انسان کے کنبے کے افراد کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے, بھلائی کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, تو انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ, میرے بھائی کے ساتھ, میرے والد کے ساتھ, میرے عزیز قریب کے ساتھ اس نے یہ نیکی کی, یہ اس نے سلوک کیا, آدمی کا دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے, اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اختیار کرنا صرف اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے, بڑی قدر و منزلت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایسی قدر و منزلت ہے کہ اللہ کی مخلوق انسان تو ہے ہی اشرف المخلوقات, کتا جیسا حقیر جانور اس تک تو صرف پانی کے جان گھوٹ پلانے پر اللہ پاک نے فاحشہ کی مغفرت فرمائی کہ تو نے ہماری ایک حقیر اور ادنا سی مخلوق کتے کے اوپر ترس کھایا, اس پیاس اس پیاسے کتے کی پیاس کو بجھایا, رحم کیا, ترس کھایا, ہم تجھ پر ترس کھانے کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اختیار کرنا, مہربانی کا برتاؤ کرنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ کی مخلوق بیوی کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور بیوی کے لیے شوہر کی شکل میں ہوتی ہے. اللہ کی مخلوق اپنی سبھی اولاد کی شکل میں ہوتی ہے, اپنے ماں باپ کی شکل میں ہوتی ہے, بہن بھائیوں کی شکل میں ہوتی ہے, اپنے گھر اور کنبے اور خاندان کے دیگر رشتوں کی شکل میں ہوتی ہے, اور پھر اپنے اہل علاقہ, اپنے اڑوس و پڑوس کی شکل میں ہوتی ہے. جہاں انسان کی زندگی کے شب و روز گزرتے ہیں, جس کسی سے واسطہ پڑتا ہے, یہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اختیار کرنا, پیار و محبت شفقت بھرے لہجے کے اندر ان کے ساتھ برتاؤ اختیار کرنا, یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ورنہ تو اگر سختی کی جائے, غفلت بھری زندگی گزاری جائے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا جائے, اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنے بندوں کے ساتھ ناراضگی اختیار کرنے والے بندے کے ساتھ بھی ناراض ہی ہوں گے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جلدی معافی کے معاملات کرتا ہے, تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھی معافی کے معاملات جلدی فرما دیں گے. کہ تو نے دنیا میں جو تیری حق طلبی ہوئی تھی جلدی معاف کر دیا, تو لے آج میں بھی تجھے جلدی معاف کر دیتا ہوں. تو بندوں کے حقوق کو جلدی معاف کر دینا, اور جب ان کے ساتھ سابقہ پڑے, واسطہ پڑے, اس واسطہ پڑنے کے اندر انسان کو ان کے ساتھ اپنے رویے کے اندر لچک پیدا کر کے رکھنا, اور رویے کے اندر نرمی لانا, میٹھے انداز سے, جملہ وہی ہوتا ہے لیکن صرف جب وہ لہجے سے اس زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. کتنے ہی جملے ہمارے اردو کے استعمال میں بھی روزمرہ ایسے ہوتے ہیں کہ جملہ ایک ہی ہے, تحریر میں اگر ہم لائیں دونوں میں کوئی فرق نہیں, بالکل 100% ایک جملہ, لیکن انداز اور گفتگو اور اس کی مٹھاس لب و لہجے سے بدلتی ہے. کہ لب و لہجے میں نرمی ہو, مٹھاس ہو, تو اسی جملے کے اندر ایک اپنائیت, اور اگر وہی جملہ سختی سے اور جھڑکنے کے انداز میں بولا جائے تو اسی کے اندر نفرت اور قہر اور غصہ سبقتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نرم مزاجی کی صفت سے آراستہ فرمایا. خود اللہ پاک نے بھی اپنے بندوں کے لیے نرمی ہی کو پسند کیا اور فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کو کوئی بھی ایسا کام کا حکم نہیں دیتے جو ان کی ذات کے اوپر مشقت اور گرانی کے باعث ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی بھی جاندار کو اللہ پاک نے اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا. جہاں تک اس کے بس کی بات تھی اللہ پاک نے اس حد تک اس کو پابند رکھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم دی کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, اچھی صفات, ان کو اپنایا کرو. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے مالک و خالق ہیں, مہربان ہیں, رحم و کرم کرنے والے ہیں. تم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کیا کرو, رحم و کرم کیا کرو. اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں, تم بھی نرمی کو پسند کیا کرو. تخلقوا بأخلاق اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ. اللہ تعالیٰ کا تو ایک ایک وصف وہ اتنا پیارا ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کا وہ وصف اس کو بندہ جب اپنانے لگے اور بندہ بھی اس کی نقالی کرنے لگے, تو بندے کو اللہ پاک اپنا محبوب بناتے ہیں, اپنے سے قریب کر لیتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دین اسلام جو دین فطرت ہے, بہت ہی سلجھا ہوا پاکیزہ مذہب ہے. اس کے اندر نرمی کو اپنانے کا حکم دیا گیا, اور خود اللہ پاک نے جو ہمیں احکامات دیے, دین اسلام کے جو موٹے موٹے فرائض رکھے, ان فرائض کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں کی کس قدر رعایت رکھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے, اور اپنے مالک و خالق پر قربان ہونے کو دل چاہتا ہے کہ ہمارے مالک نے ہمارے لیے جو فرائض رکھے وہ بھی کس قدر سہل اور آسان رکھے. نماز جو سب سے زیادہ اہم ترین فریضہ ہے, یہ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا, عرش اعظم پر سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور شرف ہم کلامی نصیب فرمایا, روبرو ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد جو آپ کو نمازیں ملی تو 50 نمازیں آپ کو دی گئی. اگر 50 نمازیں شروع ہی سے فرض رہتی اور امت 50 نمازیں پڑھتی صبح سے شام ہو جاتی, لیکن اللہ پاک نے ادھر انتظام فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے مشورہ دلوایا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں بات آئی, اور موسیٰ کلیم اللہ ہے کہ حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں. جب واپسی ہوئی تو پوچھا کہ کیا ملا, بتایا کہ 50 نمازیں. ہاں کہ بہت زیادہ ہے, آپ کی امت شب و روز 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. رمضان المبارک میں 20 تراوی پڑھنا پوری امت کے لیے دشوار ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ جن کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے وہ تو پورے مہینے جم تھم کے پڑھتے ہیں, ورنہ شروع شروع میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں, بھری بھی ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ رش چھٹنا شروع ہوتا ہے. اور جو بعض حضرات ہیں وہ 4 دن 6 دن 5 دن تراوی پڑھنے کے پورے مہینے چھٹی کر بیٹھتے ہیں, صرف 20 رکعت پڑھنا ان کے لیے بھاری ہوتا ہے. اگر 50 نمازیں روزانہ فرض ہوتی سارا دن ہی نمازوں میں گزر جاتا, اور پھر تو میرے خیال سے جتنے یہ نمازی آج کل دکھائی دیتے ہیں شاید بھی یہ بھی دکھائی نہ دیتے. قصوں کے اندر تاریاں لگتی ہیں کہ آج فلانی نماز تم پڑھ لینا, دماغی میں پڑھ لوں گا. اللہ پاک نے شروع ہی سے تربیت کا معاملہ فرمایا کہ عطا تو فرمائی 50. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے مشورہ دیا کہ 50 بہت زیادہ ہے, کچھ تخفیف کے لیے فرمائیے. واپس گئے تخفیف کے لیے عرض کیا تو اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی. واپس آئے پھر مشورہ دیا تخفیف کا, پھر گئے غرض یہ کہ یہ بات کی کہ آپ جاتے رہے اور نمازیں 5-5 کر کے اللہ پاک کم کرتے رہے, یہاں تک کہ جب 5 رہ گئی پھر واپس آئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا اب کتنی ملی, کہا کہ 5, کہا کہ اب بھی زیادہ ہے, میری امت کو تو 2 ملی تھی وہ اس کے لیے بھاری ہوتی تھی, اب بھی تخفیف کرا لیجیے. فرمایا کہ اب حیا آتی ہے مزید تخفیف کراتے ہوئے. اللہ پاک کی طرف سے بھی اعلان ہوا کہ ہے تو یہ 5 لیکن ثواب ملے گا پوری 50 کا. من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها, ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے. تو اجر و ثواب پورا کامل مکمل 50 کا رکھا, لیکن ادائیگی کے اندر 50 کو مختصر کر کے 5 ملے آئے. پہلی امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اپنے ہی عبادت خانے میں جا کے جب نماز ادا کرتے تھے تو نماز قبول ہوتی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے یہ مہربانی فرمائی, فرمایا کہ میرے رب نے میری امت کے لیے پوری روح زمین کو مسجد بنا دیا. جنگل ہو یا آبادی, خشکی ہو یا تری, سہارا ہو یا بیابان, جہاں کہیں انسان نماز ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کی نماز کو قبول فرماتے ہیں. اس کے لیے مسجد میں حاضری یہ فرض کا درجہ نہیں رکھتی, پوری روح زمین کو اللہ پاک نے مسجد کا درجہ دے دیا کہ جہاں نماز پڑھے گا اس کی نماز قابل قبول ہے. پہلی امتوں کے اندر حکم یہ تھا کہ جب کبھی لباس پوشاک ناپاک ہو جائے اس کو کاٹنا پڑتا تھا, پھاڑنا پڑتا تھا, ادھیڑنا پڑتا تھا. اس امت کو اللہ پاک نے یہ نرمی عطا فرمائی, یہ سہولت عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے آسمان سے اترے ہوئے پانی کو طہور بنا دیا, کہ یہ ہر ناپاک چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کپڑا ناپاک ہو گیا دھو ڈالو, 3 مرتبہ اس کو دھو لیا, نجاست کے اثرات ختم. تو فرمایا کہ کپڑا پاک و صاف, کپڑا پھاڑنے کی, کپڑا کاٹنے کی, کپڑا ادھیڑنے کی ضرورت نہ رہے. اور تو اور پچھلی امتوں میں جب تک کہ پانی کے ساتھ وضو نہ کیا جائے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتی تھی, اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آخری امت کے لیے اس قدر نرمی کا معاملہ فرمایا کہ پانی موجود ہو تو بہت اچھا, پانی دستیاب نہ ہو تو مٹی ہی تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ ہے. تیمم کرو, پاک و صاف ہو جاؤ, وہی تمام عبادات جو تم وضو سے غسل سے انجام دیتے ہو وہی تمام عبادات تیمم سے بھی انجام دے سکتے ہو. تو پوری روح زمین کو اللہ پاک نے مسجد بھی بنا دیا, طہور بھی بنا دیا, کہ جہاں کہیں موجود ہو پانی دستیاب ہو تو ہو, نہ ہو تو بس ایک دفعہ ہاتھ مارو چہرے پر مسا کرو, ایک دفعہ ہاتھ مارو دونوں ہاتھوں کا مسا کرو, سر سے پاؤں تک پاک صاف ہو گئے, قبلہ کی طرف رخ کرو, نماز ادا کر لو. زمین بھی تمہارے لیے مسجد کا درجہ رکھتی ہے, اور مٹی تمہارے لیے پاکیزگی کے عطا, پاکیزگی کے سامان مہیا کرنے کا ذریعہ رکھتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے مزید سہولتیں عطا فرمائی کہ جب تم حالت امن و سکون میں ہو, اطمینان میں ہو, اقامت کی حالت ہو تو تسلی سے مکمل نماز پڑھو, اور اگر حالت سفر نہ ہو تخفیف کر دی, 4 کو 2 کر دیا. سنتیں پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو, اگر بھاگا دوڑی میں ہو تو سنتیں بھی چھوڑ دو. تو وہی نماز ہے کہ آرام سے سہولت سے پڑھ سکتے ہو تو مکمل, لیکن اگر سفر پر جا رہا ہے, سفر میں انسان بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے, گھبراہٹ اور چکراہٹ میں ہوتا ہے, تو وہاں اللہ پاک نے تخفیف فرمائی ہے, 2 رکعت پڑھو اور آگے اپنا سفر جاری رکھو. کس قدر عبادات کے اندر بھی اللہ پاک نے تخفیف پہ تخفیف رکھی. پھر اگر سفر کے ساتھ ساتھ حضر کے اندر ہی انسان اگر خدا نخواستہ بیمار ہو گیا تو سفر میں بھی تخفیف رکھ دی, اور حضر کے اندر اگر خدا نہ خاص کو بیماری لاحق ہو گئی، کمزوری زیادہ ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، چکر آ رہے ہیں، اس صورت حال میں تو میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لوں، بیٹھ کے بھی دشوار ہے، کوئی مرض ایسا ہے کہ جس میں بیٹھنے میں تکلیف اور دشواری ہوگی تو میں لیٹ کر پڑھ لوں. تو ہر معاملے میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ کے بعد دیگر نرمی سے نرمی کے معاملات دیے ہیں. زکات ہے، فرض اللہ پاک نے رکھی ہے، لیکن یہ فریضہ بھی پوری امت مسلمہ پر نہیں، صرف ان بندوں پر جو مالدار ہیں. مالداروں میں بھی ہر مہینے نہیں، سال میں ایک مرتبہ، اور پھر اس کے اندر بھی ایک مرتبہ رکھنے میں بھی 50% نہیں، 25% نہیں، 10% نہیں، 40%، 2.5%، 40,000 روپے اگر تم کو ہم نے اپنے خزانے سے دیے ہیں، 1,000 ہمارے کو، 80,000 دیے ہیں تو 2,000 ہمارے غریب بندوں کو دو، 1,00,000 تم کو ہم نے 1,00,000 سے تم کو نوازا ہے تو 2,500 ہمارے بندوں کو دو. بڑی مقدار ہمیں عطا فرما رہے ہیں، تھوڑی مقدار خود لے رہے ہیں، اور پھر ہر مہینے نہیں، 6 مہینے نہیں، پورا سال اپنے پاس اس مال کو استعمال کرتے رہو، اور اس مال کے اندر نصاب بتا دیا کہ نصاب تک اگر رقم ہوگی تو زکات ہے، اور نصاب سے نیچے آ گئے تو زکات بھی معاف. اللہ پاک نے ترتیب رکھی، نرمی رکھی کہ پورا مالدار ہونا ضروری، سال گزرنا ضروری، اور سال گزرنے کے اندر بھی جب مکمل ساری شرائط پائے گئے تو خالی 2.5% تمہارے اوپر ضروری، اور پھر اس زکات کی ادائیگی کے اندر تمہارا رہائش کا مکان کروڑوں کا کیوں نہ ہو وہ مستثنا ہے، تمہاری سواری لاکھوں کی کیوں نہ ہو وہ مستثنا ہے، تمہارا ضرورت کا سامان جس کو روزمرہ استعمال کرتے ہو وہ مستثنا ہے، ساری چیزیں ضروریات زندگی تھی ان کو مستثنا کر دیا، اور اس کے بعد ایک تصرف حکم لاگو کیا لکھ پتی کروڑ پتی بنا کر کہ 1,000,000 میں 2,500 روپے ہمارے راہ میں ہمارے غریب بندوں کو دے دو. اور یہ دینا بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے کہ جس مال کی تم نے زکات دے دی وہ مال بابرکت ہو گیا، تھوڑی سی رقم دے کر اس پورے بڑے جو 97.5% مال تمہارے پاس رہ گئی یہ پورا مال بابرکت ہو گیا، اور برکت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی حفاظت میں آ گیا. ایک صحابی آئے، بتایا گیا رسول اللہ ایک شخص اپنا ساز و سامان کشتی میں لے جانے کے لیے دریا کے کنارے رکھے ہوئے تھے کہ اچانک پانی کا بہاؤ آیا، سارا سامان اس کو بہا کر لے گیا، نقصان ہو گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا، فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے اموال کو زکات ادا کرنے کے ذریعے سے محفوظ کر لیا کرو. جب مال کی زکات دے دی اللہ پاک نے ایک طرف تو اس مال کو بابرکت بنا دیا، اور دوسری طرف اس مال کے اندر اللہ پاک نے حفاظت کی ضمانت دے دی. تو زکات بھی دے رہا ہے بندہ، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی حاصل کر رہا ہے، تحفظ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بندے کے احکامات کے اندر بھی یہی چیزیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں کہ بندہ اگر مالدار بھی بنایا جا رہا ہے تب بھی اس کے اوپر جو عبادات لاگو کی جا رہی ہیں وہ اس کی وسعت کے اندر اندر نرمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے روزہ پورے سال کے اندر 12 مہینوں میں صرف 1 مہینے کے روزے رکھے، 1 مہینے کے اندر بھی پورے 24 گھنٹے کا نہیں بلکہ صرف اس کے اندر دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے لیے بتایا کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، زندگی کے سارے کام کاج کرتے رہو لیکن صرف اپنے معمولات زندگی میں سے کھانا پینا چھوڑو اور اجتماعی تعلقات چھوڑ دو. اور یہ بھی اللہ پاک نے ایسا فطری نظام دیا، آج کل تو سائنس کی دنیا نے اس پر بھی تحقیق کی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو انسان کو نئی تازگی ملتی ہے پورے سال کے لیے، جو اس کو نئی وٹامن مل جاتی ہے، تازگی ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر جتنا بھی نظام زندگی ہے اس کی پوری اور حالت ہو جاتی ہے، اور ایک نئے نظام کے ساتھ انسان تیار ہو جاتا ہے. عبادت کی صرف 1 منٹ 1 مہینے دن و دن بھوکا اور پیاسا رہا اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر رمضان مکمل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے اور رکھ لو تو سونے میں سہاگا ہوگا، نور نالہ نور ہو جائے گا. وجہ بھی بتائی کہ 1 مہینے جب روزے رکھ لیے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو 1 نیکی کرے گا اللہ پاک 10 ثواب عطا فرمائیں گے. جب 1 مہینے روزے رکھ لیے تو پورے 10 مہینے کے برابر ثواب مل گیا. اور فرمایا کہ 6 روزے شوال میں اور رکھ لو، جب 6 روزے رکھے تو 6 × 2.5 = 60، 60 دن کا ثواب اور مل گیا، 60 مہینے کے 2 مہینے بن جاتے ہیں. 10 مہینے تو رمضان کے روزے رکھتے صرف ثواب مل گیا، اور دو مہینے کے برابر چھ روزے رکھنے سے ثواب مل گیا, تو اس مختصر سی مدت میں روزے رکھنے سے انسان پورے سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیتا ہے. کم خرچ بالا نشین, مدت تھوڑی رکھی لیکن اجر و ثواب زیادہ رکھا. نرمی کا پہلو اس کے اندر بھی ملحوظ رکھا کہ جب تم ان عبادات کو انجام دے لو گے پورے سال بھر کے روزے دار کے برابر اجر و ثواب تمہیں آخرت میں دیا جائے گا. اور پھر اس نے بھی یہی نرمی کو ملحوظ رکھا کہ اگر تم سفر پر نکلتے ہو رمضان کا مہینہ ہے روزے چھوڑ دو, رمضان شریف میں بیمار ہو گئے روزے چھوڑ دو. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, کوئی تم میں سے بیمار ہو جائے یا رمضان شریف میں روزے پر سفر پر نکل جائے, فعدہ من ایام اخر, بعد کے دنوں میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد پوری کر لو. تو ہر پہلو سے اللہ پاک نے جو عبادات بھی ہمارے پر لاگو کی ہیں ان عبادات کے اندر بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی اور سہولت ہی کو ملحوظ رکھا. اسی طریقے سے حج کا فریضہ ہے کہ اللہ پاک نے حج کو بھی امت کے مالداروں پر فرض کیا. اگر ہم تم کو اتنا مال دے دیں جس مال کے ذریعے سے تم خرچہ کر کے اپنی سواری اور زیادہ راہ پیچھے بال بچوں کا دھان نفقہ یہ پورے انتظامات جب تمہارے ہو جائیں تو پھر تم ہمارے گھر کی زیارت کے لیے آ جاؤ. اور یہ فریضہ اللہ پاک نے صرف زندگی میں ایک مرتبہ رکھ دیا کہ فرض ایک مرتبہ ہے, باقی جتنی مرتبہ آنا چاہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن فریضہ بنا کر جو بندوں کے ذمہ عائد کیا وہ صرف ایک مرتبہ, کہ جب تم کو اتنا مال مل گیا کہ اس مال کے ہوتے ہوئے تم آسانی سے سفر کر کے حرم محترم کعبہ مشرفہ تک پہنچ سکتے ہو تو فرمایا کہ بس حج کرنے کے لیے آ جاؤ. مال دیا اور اس کے بعد زندگی میں ایک دفعہ اس کو بتایا کہ تم آنا. اور آنے کے اندر بھی اللہ پاک نے سہولت کیسی رکھی کہ جو اصل رکن اعظم ہے جس کو حج کہا جاتا ہے وہ اللہ پاک نے میدان عرفات کے اندر وقوف کو رکھا. زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ایک کافی لمبا دورانیہ رکھ دیا. پھر اس دورانیہ کے اندر حج کی نیت سے جو بھی شخص احرام کے اندر ملبوس اس وقوف عرفہ کے وقت میں نو ذی کی تاریخ میں میدان عرفات میں پہنچ جائے, بھلے وہ کچھ کہے یا نہ کہے, پڑھے یا نہ پڑھے, عبادت کا موقع ملے یا نہ ملے, لمحے بھر کے لیے میدان عرفات کے حدود میں پہنچ گیا, حج کا رکن اعظم اس کو اللہ پاک نے نصیب فرما دیا. تو سہولتوں پر سہولتیں رکھی. اگر وہاں کوئی خاص عبادت رکھی جاتی لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اس عبادت کو انجام دینے کا موقع ملتا ہے یا نہ ملتا, کوئی ایسی عبادت رکھی جاتی جس کے لیے وضو کرنا شرط ہوتا اور وقت محدود ہوتا, اتنا پانی لاکھوں افراد کے لیے میسر ہوتا کہ نہ ہوتا, اور پھر اس موقع کے اندر ہر ایک کا پاک ہونا ممکن ہوتا یا نہ ہوتا, لیکن اللہ پاک نے اس حج کے فریضے کو ایسا عمومیت کے ساتھ رکھا کہ تم آ جاؤ وقت مقررہ پر اور جگہ بھی مخصوص پر, پانی کے مخصوص جگہ پر آ جاؤ اور لباس بھی ملبوس مخصوص بتا دیے کہ مخصوص لباس پہن کر آ جاؤ. بس اس جگہ پر پہنچ جاؤ, وہاں تمہارا قدم پڑتے ہی تمہیں وہاں کا رکن اعظم نصیب ہو گیا. باقی معاملات باقی چیزیں وہ اپنے لوازمات اپنی جگہ, لیکن جو اصل حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ وہ جس کو مل گیا اس کو حج مل گیا. تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے نرمی کے پہلوؤں کو سامنے رکھا اور بندوں کو یہی درد دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ہمیشہ اپنے تمام کے تمام معاملات کے اندر نرمی ہی کو اپنانا. شراب کی حرمت جب آئی مدتوں سے وہ لوگ جو شراب کے رسیا تھے اور شراب کا چسکا جن کو پڑا ہوا تھا, دین اسلام آ گیا بتدریج آہستہ آہستہ احکامات آ رہے تھے. تو شراب کی حرمت بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی آیت اتار کر یک دم ان کے اوپر حرام کر دیتے, لیکن نرمی کو سامنے رکھا, بندوں کے مزاج کو سامنے رکھا, ان کی فطرت کو سامنے رکھا کہ ایک چسکا پڑا ہوا ہے, عادت بنی ہوئی ہے, ایک مدت سے پیچھے چلے آ رہے ہیں. آہستگی سے اللہ پاک نے پہلے حکم بھیجا قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس, اس میں لوگوں کا فائدے بھی ہیں لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے. قل فیہما اثم کبیر, جوا ہو یا شراب ہو اس کے اندر جو گناہ ہے وہ گناہ زیادہ خطرناک ہے, زیادہ مہلک و نقصان دہ ہے, اس میں لوگوں کے کچھ منافع بھی ہیں, وقتی طور پر کچھ نہ کچھ نفع حاصل ہو جاتا ہے. وقت گزرتا گیا جو سمجھدار لوگ تھے سمجھ گئے کہ اس میں برائی ہے. کل بھی ان کبیر, اس میں برائی بھی اور ساتھ میں منافع ہیں, لیکن سمجھدار لوگوں کے سامنے دونوں پہلو آ گئے. بہت سے لوگ تو یہی حکم سن کر رکنا شروع ہو گئے کہ شراب کے اندر بڑا گناہ بھی ہے, وقت گزرتا گیا, اگلا مرحلہ آیا, اللہ کی طرف سے حکم آیا, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, شراب پی کر نماز کے قریب مت آنا. نماز اور شراب ان دونوں میں میل نہیں ہے, جوڑ نہیں ہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے آس پاس تم شراب مت پیا کرو. معلوم ہو گیا کہ شراب یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں. بہت سارے حضرات اس دوسرے حکم کو سن کر رک گئے کہ نماز جو ایک عبادت بندے کا اپنے رب سے ملاقات ہے, اس کے اندر یہ چیز جب ساتھ میں نہیں چل سکتی, معلوم ہوا کہ یہ خرابی ہے. مدت گزرتی گئی گزرتی گئی, صحابہ کے ذہن بننے شروع ہو گئے کہ اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے. آخر میں تیسرا موقع جب آیا, وقت گزر گیا, پھر حکم آیا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کا پیشاب اور فضلہ ہے, اس کو پی کر کیا کرو گے, گندگی ہے, نجاست ہے. شیطان کی گندگی کو اپنے آپ سے دور رکھو. پہلے سے بتدریج ذہن پر چلا آ رہا تھا, آسانی اور سہولت کو مد نظر رکھا جا رہا تھا, بندے آہستہ آہستہ عادی ہوتے چلے گئے. اب حکم آ گیا جو یہ چیز گندگی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ ہر معاملے کے اندر نرمی ہی کو ملحوظ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی درس دیا. آپ کی اہلیہ محترمہ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, رات کو جب نماز پڑھتی نیند کا غلبہ ہوتا, ایک ڈوری باندھتی, اس ڈوری کے اوپر اپنی زلف باندھتے تھی, جب نیند کا غلبہ ہوتا سب جھونکا کھاتا, جھٹکا لگتا باندھ مچتے تو آنکھ کھل جاتے. آپ جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ڈوری میں اس طرح سے زلف بندھنے کا انتظام. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, بتایا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نیند بنانے کا انتظام کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند نہیں, اس کو کھول دو, اتار دو. جب تمہیں نیند کا غلبہ ہو تو آرام کرو, جب طبیعت کے نشاط ہو اور چوکسی ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت بشاشت قلبی کے ساتھ چوکنا ہو کر اس وقت عبادت انجام دیا کرو. تو سختی اور مشقت اور گرانی اور ایسی چیز جو تکلیف والا یوتاخ میں آتی ہے, جو چیز نہ برداشت نہ کر سکتا ہو, اسی سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. صحابہ کا قافلہ جا رہا ہے اور تکبیر کے نعرے بلند کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ آواز آہستہ رکھو, زیادہ مت چلاؤ, تھک جاؤ گے. ایسی ذات کو سنا رہے ہو جو ذات نہ بینی ہے نہ دور ہے, سننے والا ہے قریب ہے. اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلتا چلا جا رہا تھا, اس کے اندر آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں اور مسلمان خواتین بھی تھیں. تو صحابی جو اونٹ کی ہدی خوانی کرتے تھے, اونٹوں کو ان کا گیت سنا کر جوش دلایا کرتے تھے, تو جوش دلا رہے ہیں اور اونٹوں کو خوب تیز دوڑا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نرمی کرو, نرمی کرو, اپنے گیت کو تھوڑا ہلکا پڑھو. ہدی کہلاتی ہے کہ ہدی ایک اونٹوں کا خاص گیت ہوتا ہے کہ وہ جب اونٹ سنتا ہے تو وجد میں آتا ہے, مست ہوتا ہے اور تیز دوڑتا ہے. فرمایا کہ ہمارے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں اور آپ نے وہاں ان کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا شیشے کا, فرمایا کہ ہمارے ساتھ نازک شیشے موجود ہیں, یہ کہیں چکنا چور نہ ہو جائے. سواری جب تیز دوڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کے جسم انجر پنجر سارا ہل جاتا ہے. تو فرمایا کہ آہستہ آہستہ, ہمارے ساتھ اس وقت صرف نازک موجود ہے, کہیں ان کو دشواری اور مشقت نہ ہو. اسی طریقے سے ایک صحابی نے اپنے مال کو صدقہ کرنے کی اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ سارا کا سارا مال صدقہ کر دوں. فرمایا کہ نہیں, مال صدقہ بھی کرو اور اپنی ضروریات کے لیے باقی بھی بچا کر رکھو کہ اپنے لیے, بال بچوں کے لیے, اہل و عیال کے لیے سارا مال کام آئے گا. تو یہ ساری وہ تعلیمات ہیں دین اسلام کی, جس کے ذریعے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اپنے معاملات کے اندر بھی ہمیشہ انسان نرم پہلو کو اپنائے اور سختی سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ پاک نے بھی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو درس دیا, جو تعلیم دی, قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا قولوا للناس حسنا, تم لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کیا کرو. دیکھو جگہ فرمایا اقل لهم قولا میسورا, اچھی اور نرم بات کیا کرو. پھر اور جیسے مغرور متکبر شخص کے پاس جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ پاک نے ساتھ میں جو ہدایت دی کہ جاؤ اس فرعون کو میرا پیغام دے دو, رشد و ہدایت کی طرف بلا لو, توحید کا درس دو, ساری چیزیں جب اللہ پاک پیغام دے کر بھیج رہے تھے, فقولا له قولا لینا, نرمی سے بات کرنا, نرم لہجے اختیار کرنا تاکہ وہ تذکر اور یخشا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے بات کو مان جائے. تو وہاں اس مغرور متکبر شخص کے لیے بھی اللہ پاک نے یہی سبق دیا کہ نرمی کے لہجے کو اپنانا, تو نرم مزاجی نرمی کا لہجہ اختیار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں مسکرا کر ملتے ہیں تو یہ دو مسکرانے والے چہرے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں کہ ہر ایک جو مسکرا کر ملا ہوئے کہ اس نے دوسرے کے ساتھ نیکی کی, اگلے کا دل خوش کیا اور دوسرے کا دل جیت لیا. اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کر دینا یا اس کو مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی خیر مقدم کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے. فرمایا کہ تبسم کفی وجہ اخیک لک صدقہ, جب تم مسکرا کر اپنے بھائی سے ملتے ہو تو تمہیں سب کا کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. صرف انسان مل رہا ہے, چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لے آیا, حال احوال کر لیا, خیر خیریت کر لی, تو یہی چیز نیکی بن گئی. اچھے انداز سے مل جانا. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرک بالمعروف ونہی عن المنکر صدقہ, کسی اچھی بات کا حکم دے دینا, کسی برائی سے روک دینا, یہ بھی صدقہ کرنے کے برابر ثواب دلا دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ارشاد الرجل فی امر الملال صدقہ, کوئی آدمی راستہ بھٹک گیا پتہ معلوم کرنے لگا, تم نے رہنمائی کر دی کہ فلانی فلانی جگہ سے آپ جائیں گے تو فلانی منزل پر پہنچ جائیں گے, تو فرمایا کہ اجر و ثواب اس کو جو ملے گا سب کا کرنے کے برابر ملے گا. اسی طرح فرمایا کہ وہ بصرک للرجل رضی البصر لك صدقہ, فرمایا کہ وہ شخص جس کی بینائی میں کمزوری ہو نابینا ہو راستہ پار کرنا چاہتا ہے, تم نے ہاتھ پھیر دے اس کو راستہ پار کرا دیا یا اسی طریقے سے اس کی رہنمائی کر دی, یہ بھی تم نے ایک نیکی کے کام کیا. اور تو اور فرمایا کہ امامتک الحجب والشوق والعظم عن الطریق لك صدقہ, راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا, کانٹا ایک طرف کر دیا, کوئی ہڈی کوئی ٹکڑا کوئی پتھر کوئی روڑی پڑا ہوا تھا, تو روڑی پڑی ہوئی تھی یا کوئی کانچ کا ٹکڑا یا کوئی کیل یا اسی طریقے سے کوئی بھی ایزا رسانے والی چیز پڑی ہوئی تھی, فرمایا کہ تم نے اس کو ہٹا کر ایک طرف کر دیا تو تم نے ایک بہت بڑا صدقہ کر لیا. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا افراغ کا من قلبی کا فی قلبی اخیک لک صدقہ, پانی بھر رہے ہیں ڈول سے, ڈول نکال کے اپنا پانی بھرا جا رہا ہے, کنویں سے ڈول بھر رہے ہیں, لیکن برابر میں ایک ساتھی آ گیا وہ بھی ڈول بھرنا چاہتا ہے, فرمایا کہ تم نے اپنے ڈول سے پانی اس کے ڈول میں اڈھے دیا, یہ بھی تم نے ایک بہت بڑی نیکی کما لی. تو دین اسلام نے تو ہمیں آپس میں بہت ہی زیادہ اپنائیت یا جہتی کا درس دیا ہے اور ہمیں سبق سکھایا ہے کہ گھر کے اندر باہر اپنے اہل علاقہ محلہ ہر طرف جہاں کہیں تمہارا جس کسی سے واسطہ پڑتا ہو تو نرمی کو اپناؤ. والدین ہوں, اولاد ہوں, بیوی ہو, شوہر ہو, بچے ہوں, بہن بھائی ہوں, عزیز و اقارب جتنے بھی رشتے ناتے ہیں, ان سب کا تقدس ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیشہ جب تم ادب کو ملحوظ رکھو گے, عزتوں کو ملحوظ رکھو گے اور رشتے ناتوں کے اندر محبتوں کو بکھیرو گے اور پھر اس کے اندر اپنائیت دو گے اور نرمی کو اپناؤ گے, نرم رویہ اختیار کرو گے تو ہمیشہ کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے. محبت جب انسان دوسرے کو دیتا ہے تو پلٹ کر بھی جواب ہے محبت ملتی ہے, پھر اپنا رویہ انسان نرم رکھے گا تو سامنے والے کا رویہ بھی لازم بھی ضرور وہ بھی نرم ہوگا. خود جب اچھائیاں کرے گا تو پلٹ کر جواب میں عزیز اور اقارب سے بھی اچھائیاں ملیں گی. بہت ہی پیارا شعر ہے, اس کو اگر پلے سے باندھ دیا جائے تو پھر سارے ہی کام اچھے ہو جانے چاہیے, کہ انسان سامنے والے کو دیکھے, سامنے والی ذات کا اگر اس کے دل میں احترام ہو, اس کی عظمت اور محبت ہو, اس کا جو رشتہ ہم سے بنتا ہے اس رشتے کا تقدس ہو, تو انسان ہمیشہ جھک جائے, ہار مان جائے اور اپنے آپ کو جھکا لے, اڑنے کے بجائے, لڑنے کے بجائے اور بہن مباحثہ کرنے کے بجائے اگر ہمیشہ وہ باز رہنے والا بن جائے, جھکنے والا بن جائے, تو اس صورتحال میں کامیابی ہمیشہ انسان کے قدم چومے گی. زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے. سامنے کوئی اپنے ہی ہے, سگا رشتہ ہے, اس سگے رشتے سے انسان بہن مباحثہ کرے تو میں نہ کرے, بہن تیر کرے, لڑائی جھگڑے کرے, ارے سگے خون ہوتے ہوئے لڑائی کی کیا زیر نہیں دیتی. زندگی زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ مومن مسلمان کا تو ہر دوسرا مومن مسلمان بھائی اپنا سگا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوة، مومن مسلمان آپس میں سارے بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائی چارے کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرو۔ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ دل میں اگر سامنے والے کی محبت ہوگی تو رویہ نرم کرنے میں کیا دیر لگتی ہے، اپنی انا کو فنا کرنے میں کیا دیر لگتی ہے۔ جہاں انسان کی انا فنا ہو جائے، رویہ نرم ہو جائے، وہ گھر جنت کے نمونے بن جاتے ہیں۔ ایثار اور ہمدردی اور محبت ایسی وہاں پنپتی ہیں کہ ہر ایک دوسرے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ دو شعر بہت ہی پیارے ہیں کہ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ کہ محبت انسان کی سچی ہو، سچی ہو، سامنے والوں کو رشتوں کا تقدس ہو، تو انسان کو ہمیشہ اپنی ہار مان لینی چاہیے کہ ہار کے اندر انسان کی جیت ہوتی ہے۔ ورنہ تو نوبت آج کل یہ آتی ہے کہ سگے سگے رشتوں کے اندر جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے، جو افرا تفری نفسا نفسی ہے، عالم آج کل تو یہ دکھائی دیتا ہے، کھا کر جو تیر دیکھا کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ آج تو اپنے ہی سگے رشتے پیر کے اندر خنجر گھونپنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسلام نے تو ہمیں درس دیا اپنائیت کا، اتحاد اور اتفاق کا، پیار و محبت کا، نرمی کا، لیکن جب اسلامی تعلیمات سے دوری ہو جائے اس وقت انسان کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ سگے رشتے ٹوٹتے ہیں اور گھر اجڑتے ہیں، اور پھر گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے اور جہنم کے نذیر بنتے ہیں، پھر اس کی مثال تو دکھائی نہیں دیتی کہ الامان والحفیظ۔ جب پلیشیں، غیبتیں، چگلیاں اور کیسا ویسی اور نفرتیں، پھر عداوتیں، پھر انتقام کی آگ، کیا کچھ وہاں پھر طوفان بدتمیزی مچتا ہے۔ اس لیے اگر شریعت کی تعلیمات کو اپنایا جائے، کامیابی انسان کو ہمیشہ نصیب ہوتی ہے۔ اور اپنے آپ کو انسان جتنا جھکاتا ہے، جتنا مٹاتا ہے، جتنا اچھے اخلاق کا پیکر بناتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اعلیٰ معیار کے اوپر پہنچتا ہے۔ ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ ایسا میٹھا شیر و شکر بن کے انسان زندگی گزارے کہ بیوی جی سے جی قدر کرے اور شوہر اپنی بیوی کی قدر کرے، اولاد ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے سعادت سمجھے، اور ماں باپ اولاد کی پرورش کر کے اپنے لیے سعادت سمجھے۔ زندگی ہی کے اندر قدر کر لی جائے تو یہ اصل قدر دانی ہے۔ بندے کے باپ تو سارے ہی آنسو بہاتے ہیں، زندگی میں نہ قدری ہوتی ہے، شوہر بیوی کی قدر نہیں کر پاتا، بیوی شوہر کی قدر نہیں کر پاتی، ماں باپ اولاد کی، یہ اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کر پاتے۔ سگے رشتوں میں جو رشتے لباب نے عطا کیے ہوتے ہیں، قدر دانی نہیں ہوتی۔ انتقال کے بعد پھر آنسو بہاتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں۔ مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا، مرنے کے بعد یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ محبت تو وہ ہے جو جیتے جی ثبوت دے کہ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ یہ گھریلو سارے رشتے اگر سچی محبت کے اوپر ان کی بنیاد رکھ دی جائے تو گھر ہمارا جنت نذیر بن جائے، اور پھر محبتیں جب بکھرتی ہیں تو پھر وہ دور دور تک اثر انداز ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں نرم رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سخت مزاجی سے بچائے۔ بات یہی کہ زبان شیریں منگیری، زبان اپنی میٹھی رکھے انسان تو پورے 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 ملکوں کے اوپر انسان سلطنتیں کرتا ہے، حکومتیں کرتا ہے۔ اچھے اخلاق ہوں گے، میٹھے اخلاق ہوں گے، یہ اخلاق اتنی پیاری چیز ہے۔ اقرب شیء فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن، قیامت کے دن ترازو کے اندر جو سب سے زیادہ بھاری بھرکم چیز ہوگی وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق کے اندر یہ سارے معاملات آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان کا معاملہ بڑھتا ہو وہاں اس کا سلوک، اس کا رویہ، اس کا انداز، یہ سارے کے سارے معیاری ہوں، دین اسلام اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوں، تو ایسے انسان کے زندگی کا طور طریقہ ہی یہ آخرت کے اندر میزان عمل کو جھکانے کے لیے کارآمد ثابت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ سے مالا مال فرمائے، اخلاق صحیحہ سے ہمیشہ بچائے، نرمی ہمارا شعار بنائے، سب مزاجی سے اللہ تبارک ہم سب کو ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے اوپر پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی تربیت ہو رہی ہے کہ بے تربیت۔ مجھے بھی دل ملے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو واقعہ لکھا ہے کہ بلی کو سدھایا، اس کو سکھایا کہ وہ سب سے تیار ہو کے بیٹھ جاتی تھی، اس کے اوپر دیا رکھ دیا جاتا تو وہ روشن دان کے لیے اسٹیج بن جاتی تھی، تو بادشاہ کو دکھایا گیا, بادشاہ بڑا خوش ہوتا تھا. کسی وزیر نے کہا کہ اس کی ہوشیاری تو تب پتہ چلے گی, وقت آنے پر کہ بلی کے سامنے چوہا آئے تب بھی یہ وقار میری بیٹھی رہے. وہی ہوا کہ بلی کے سامنے چوہا چھوڑا گیا, وہ بھول گئی کہ میری تربیت کیا تھی, وہ چل کر بھاگی چوہے کے پیچھے. موقع جب آیا, وقت جب آیا, اس وقت وہ فیل ہو گئے. باتیں انسان بہت سن لیتا ہے, لیکن موقع آنے پر وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھے, اپنے رویے میں نرمی رکھے, ماتحت کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرے, تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت ہو رہی ہے. ہمارے پاس اٹھنے بیٹھنے والے کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ ہمارے ساتھ بالکل کتنے میٹھے شیر و شکر ہوتے ہیں, لیکن انہیں کی اولاد, انہیں کے ماتحت ہمارے ساتھ ہمارے سامنے آ کے شکایتیں کرتے ہیں کہ بڑے سخت مزاج ہیں, بڑے کڑوے مزاج ہیں. کتنے ہی معاملات ایسے آتے ہیں جس میں دل دکھتا ہے انسان کا کہ رات دن اٹھنے بیٹھنے والے, لیکن یہاں سے سن کر یہاں سے نکالتے ہیں کہ کیا فائدہ انسان کا جب تربیت کا اثر ہی نہ ہو. جب ماں تحت فون کے آنسو روئے, شکوے شکایت کرے, کبھی بیوی کی طرف سے, کبھی بچوں کی طرف سے, کبھی ماں تحت ملازمین کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ فلاں صاحب بہت ستایا ہوا ہے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے, خوف خدا دل میں رکھنا چاہیے. جہاں کہیں انسان کو اللہ پاک نے تھوڑا سا بڑا بنا دیا تو سامنے والا وقتی طور پر ہمارا ماتحت ہے. یہ ہے اللہ کا بندہ, اللہ کے کنبے کا ایک مرد ہے, اس کے ساتھ سختی اختیار کرنا, بدتمیزی کرنا, اس کی ماں بہن ایک کر دینا, جانا بلوز کا معاملہ کرنا, یا دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کرنا, یہ انسان اپنی آخرت کو برباد کرنے والا ہوتا ہے. فائدہ تب ہے کہ تربیت کا اثر نظر آئے, انسان معلوم ہو. ان تو بات نہیں ہے کہ نام ڈبونے کے ذریعے بنتے ہیں, لوگ آتے شکایت کرتے ہیں کہ فلانا آپ کے پاس اتنا بہتر ہے, لیکن اس کا کردار یہ شرم کے مارے انسان پانی پانی ہو جاتا ہے. کوئی بات انسان کسی کے دل میں گھول کر تو نہیں اتار سکتا, یہ تو سامنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح باتوں کا اثر لے رہا ہے اور کس طرح وہ باتیں سن کر یہاں سے نکال رہا ہے. گھریلو معاملات اکثر و بیشتر ایسے آتے ہیں گھر کے اندر جو ہونے وقت بنے ہوئے ہوتے ہیں, سیدھے منہ بیوی سے بچوں سے بات نہیں کرتے, آفس کے اندر, دفتر کے اندر, اپنے اداروں کے اندر پھر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے لوگ تو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں کہ نام پر بڑوں کا استعمال ہوتا ہے کہ حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ ابرار صاحب سے تعلق, کرتوت دیکھو نام ڈبونے والے. یہ نسبت کو بدنام کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے. جب انسان کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے, اس ہاتھ کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. صرف دعائیں کرا لینے سے کام نہیں بنتا, حضرت دعا کرتے میرا بیڑا پار ہو جائے, دعاؤں سے کام بنتا. تو یہ ساری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی, سارے ولی کامل بنے ہوئے ہوتے. اندر سے اپنے آپ کو تبدیلی کی طرف, جذبوں کو ابھارنے کی ضرورت ہے اور اپنی عزت کی فکر کی ضرورت ہے. جب تک اپنے مزاج میں تبدیلی نہ لائی جائے اس وقت تک رب کی برابر دعاؤں سے بھی اثر نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اپنے بڑوں کے لیے بدنامی کا ڈھپا بننے سے بچائے. حقیقت یہ کہ یہ بات میں نے دل کی بڑی دکھن کے ساتھ کہی ہے. میرے سامنے چار پانچ افراد ایسے ہیں جو اس وقت بھی ہمارے مجمع میں موجود ہیں, جن کے ماتحتوں کی طرف سے شکایات بارہا مجھے موصول ہوتی ہیں. دل بڑا دکھتا ہے, کھل کے انسان کہہ نہیں سکتا, لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ انسان اپنے گھروں کے اندر, اپنے دفاتر کے اندر, اپنے محکموں اور اداروں کے اندر, جہاں کہیں دوسرے سے واسطہ پڑتا ہو, خدا را ہمیں نرم رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے مزاج کے اندر ایسا انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کل کو ہم بھی یہاں سے اگر برطرف کر دیے جائیں, گھر سے انتقال کر کے ہمارا جنازہ نکل جائے, پیچھے والے کا مسلم اچھائی سے یاد تو کریں. ورنہ بہت ہے مر گیا مر تو پاک یہاں درود ہر کم جہاں پاک, لوگ خوشیاں مناتے ہیں شکر جان چھو دی. الامان والحفیظ, اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو نئے عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اتنی انسان محنت کرتا ہے اس محنت کا ثمرہ اللہ پاک ہم سب کے اندر ظاہر فرمائے, ہم سب کو اللہ پاک ایک اور نیک بنائے. دعاؤں کی درخواست ہیں حافظ نعیم کے والد ناجد بیمار ہیں, جناب عرفان صاحب کے والد محترم یہ بھی شدید بیمار ہیں, ہمارے دوست ہیں ذیشان جن کو راجا بولا جاتا ہے, ان کی اہلیہ محترمہ بھی ان کے ڈائلسز ہو رہے ہیں, اللہ پاک ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. تنویر کے والد ماں جی بھائی یہ بھی بیمار ہیں, اللہ پاک انہیں بھی, اور ہمارے بھتیجا ہے محمد حمران حق, اللہ پاک انہیں بھی اور تمام جسمانی اور روحانی بیماروں کو شفا کاملہ عاجل مستمر عطا فرمائے. یا اللہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہے, ہم سب کو سدھار عطا فرمائیے, زندگی کا سوار عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو سچی اور پکی ہے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی سوچ اچھی بنا دیجیے, نرم مزاجی عطا فرمائیے, سخت مزاجی سے بد اخلاقی سے ہم سب کو دور فرما دیجیے. یا اللہ اچھی تربیت فرما دیجیے, نیک سوچ بتائیں جو آپ نے عطا فرمائی ہے, اللہ اس سے قدردانی کی توفیق برکت عطا فرمائیے، شکر گزاری نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے. یا اللہ تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے، مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے. یا اللہ بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیے، بے سواریوں کو اپنی ذاتی سواریاں عطا فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے، پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے، دینداری نصیب فرمائیے، تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائیے، رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائے حاجت اور مراد کو ہماری تمنا اور امید سے بھر کر پورا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ کامیاب اور کامران رکھیے، ناکامی اور نامرادی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے آپ ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجیے. یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.